الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل قدر معزز علماء کرام انتہائی واجب التکریم سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جامعہ مدینۃ العلم کی آج ان طلباء کرام کے سر پر دستار فضیلت سجانے کے لیے ملک کی نامور علمی دینی اور مذہبی شخصیات کو اس لیے زحمت دی گئی کہ وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنی نصیحتوں کے ساتھ دینی مدارس میں ایک عرصہ تک علم نبوت حاصل کرنے والے اور عملی طور پر اپنے اساتذہ کی نگرانی میں پروان چلنے والے ان طلباء کو دینی مدرسے سے نکال کر اب دنیا بھر کے ان فتنوں اسلام کے ان دشمنوں دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ان مخالفین کو جنہوں نے اپنے ناپاک عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وسائل کے ہتھیار لے کر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں یہ ہونہار نوجوان طلباء کرام اپنے ان اساتذہ کی کاوشوں محنتوں کوششوں اور دعاؤں کو ساتھ لے کر آج سے میدان عمل میں اتر رہے ہیں بظاہر یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی بلکہ میں اسے اگر یہ کہوں کہ جس طرح آپ نے کشتی کے میدان میں دیکھا ہوگا کہ ہر پہلوان اپنے شاگردوں کو خوب کئی کئی سال جسمانی ورزش کرانے کے بعد انہیں داؤ پیچ سکھانے کے بعد پھر ایک میدان لگتا ہے اس میدان میں وہ پہلوان اپنے شاگردوں کو لے کر بیٹھا ہوتا ہے اور مقابلے میں بھی کچھ پہلوان بڑے بڑے وہ بھی اپنے چیلوں کو لے کر اپنے پٹھوں کو لے کر ان کی زبان میں پٹھا کہتے ہیں اپنے پٹھوں کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں پھر ادھر سے ایک وہ نکالتے ہیں ادھر سے یہ اپنا بچہ نکالتا ہے کہ چلو بھائی اس کے مقابلے میں نکلو یا آج تھوڑا سا آپ پچھلے جہان کی طرف پلٹ جائیں جب دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اجتماعی جنگ کا آغاز ہونے سے قبل اکیلا اکیلا آدمی جہاد کے لیے نکلتا تھا. چل بھائی, وہ آ کر میدان میں کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. دوسری طرف سے جرنیل کہتا چل بھائی تو نکل اس کے مقابلے میں. دوستو, آج کا دن آپ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ جن طلباء کو 9 سال 10 سال 11 12 سال سے اساتذہ تربیت دے رہے تھے, علم کے ہتھیار سے مسلح کر رہے تھے, عمل صالح سے انہیں مضبوط مستحکم کر رہے تھے, آج وہ اپنے دعاؤں اس اساتذہ کی دعاؤں سے میدان میں اتر رہے ہیں. آج وہ اپنے اساتذہ کے مقدس ہاتھوں سے اپنے سر پہ دستار فضیلت لے کر دنیا بھر کے فتنوں کو للکارنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں. آج سے قبل ان کا جہان صرف مدرسہ, اس کی چار دیواری, درسگاہیں, کتابیں, اساتذہ. اگرچہ وہ مدرسے میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے کراچی کا سفر بھی کرتے رہے ہوں گے, مدرسے سے رہتے ہوئے وہ لاہور بھی وہ آتے ہوں گے, باہر ملکوں میں بھی انہوں نے دورے کر لیے ہوں گے مدرسے میں رہتے ہوئے دوران تعلیم, لیکن آج کے دن سے باضابطہ وہ میدان میں اتر رہے ہیں, اور ایسے میدان میں جہاں پر ایسے طبقات, ایسی جماعتیں, ایسے گروہ اور ایسی حکومتیں موجود ہیں جو سرے سے اللہ کی ذات ہی کی منکر ہیں. کوئی رب نہیں, سب کچھ آٹومیٹکلی طور پر خود بخود ہی ہو رہا ہے, ہر چیز خود بخود ہی بنی ہوئی ہے. کمیونسٹ, سوشلسٹ, پھر بدھ مت, پھر بتوں کے پجاری, پھر آتش پرست مجوسی, اور پھر آگے چل کر ایسے ایسے فتنے, کوئی عیسائیت کی شکل میں, یہودیت کی شکل میں, ہندو مت کی شکل میں. یہ دور ایسا دور ہے اتفاق سے, اس دور میں ہر ہر جگہ پر مذہبی رجحان بڑی تیزی کے ساتھ عوام میں پھیل رہا ہے. آپ ہندوستان میں چلے جائیں, گزشتہ کئی صدیوں میں شاید ہندو میں وہ مذہبی جنون اتنا کبھی نہیں بھڑکا جتنا آج ہندوؤں میں موجود ہے. اسی طرح آپ یورپ میں چلے جائیں, وہ لوگ اس طرح بے ہنگم زندگی سے تنگ آ کر بے راہ روی کی آخری کناروں تک پہنچ کر مادہ پرستی اور جنس کے پرستار بن کر وہ اخلاقی اقدار اور انسانی اقدار کو پامال کرتے ہوئے آخری نکات پر پہنچنے کے بعد اب وہ واپس ہٹ رہے ہیں. اس عالم میں جبکہ دنیا مذہب کی طرف لوٹ رہی ہے, واحد ایک مذہب مذہب اسلام ہے, واحد ایک روشن چراغ اسلام کا ایسا ہے کہ جو آج بھی اس زمانے میں بھی اپنی روشنی اور اپنی کرنوں سے دنیا کے قلوب کو روشن کرنے کے لیے کام آنے والا ہے. ہر آدمی جب مذہب کی طرف لوٹتا ہے سکون کا متلاشی ہو کر, ہر آدمی مذہب کی طرف بے راہ روی سے تنگ آ کر جب رجوع کرتا ہے تو پھر اسے دنیا بھر کے مذاہب باطلہ میں نہ سکون ملتا ہے, نہ چین ملتا ہے, نہ آرام ملتا ہے. اگر اس کو سکون, چین, آرام اور دلوں کا اطمینان نصیب ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. اور یہی وجہ ہے, آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ آج یورپ, امریکہ اس قدر پریشان ہے, خود امریکہ کی اپنی فوج میں جو لوگ اس وقت تک باضابطہ مسلمان ہو چکے ہیں اور جنہوں نے باضابطہ اپنے جرنیلوں کو درخواستیں دی کہ ہمیں فوج کے اندر بیرکوں میں رہ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے, ان کی تعداد 10,000 ہو چکی ہے امریکہ کی فوج میں. ابھی ابھی اس کا نام ہے محمد عبد الرشید, اس نے اجازت لی اور بحثیت امام امریکہ اس پر تشویش کر رہا ہے. فوج ہماری, پیسہ ہمارا, اسلحہ ہمارا، ٹریننگ سینٹر ہمارے، جنرل کرنل ہمارے، لیکن فوجی سب کچھ بننے کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں. آپ نے چند سال قبل یہ بات بھی اخباروں میں پڑھی ہوگی کہ سب سے پہلے جو لوگ امریکہ کے اس طیارے پر زمین کی حدود سے نکل کر چاند پر اترنے میں کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص مصر میں لیکچر دے رہا تھا، بتا رہا تھا کہ اللہ کی اس کائنات کی کس قدر وسعتیں، وسعت پذیر ہے اللہ کی یہ کائنات، اور چاند کے بارے میں، وہاں کی زمین کے بارے میں، وہاں کے آب و ہوا کے بارے میں، وہاں کی کشش ثقل کے بارے میں، وہاں کی مٹی کے بارے میں. اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، اور یہ آواز ایک مسجد سے آنے والی اذان کی آواز تھی. اس نے اپنی بات روک دی، لیکچر روک کر ٹھہر گیا. پوری اذان سننے کے بعد اس نے کہا، یہ بتلاؤ کہ یہ آواز کیا ہے. اسے بتلایا گیا کہ یہ آواز تو اذان کی ہے. اذان کیا ہے؟ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا اعلان ہے. نماز کیا ہے؟ اسلام کی تمام عبادتوں کا اہم حصہ اور اہم ستون ہے. کہنے لگا، اسلام کون سا اسلام؟ انہوں نے کہا، جو مسلمانوں کا مذہب ہے. کہنے لگا، لاؤ میں اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. وجہ پوچھی گئی تو وہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم چاند کی زمین پر اترے، ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی، وہاں کوئی زیرو نہیں تھا، کوئی جانور نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اس جگہ پر جب میں اتر رہا تھا تو میرے کانوں میں یہی آواز گونج رہی تھی جو آج میں نے آواز مصر کی سرزمین پہ سنی ہے. آج جب میں نے آواز سنی تو میں نے کہا، یہ تو وہی آواز ہے جو میں نے چاند پہ سنی تھی. اگر زمین پر گونجنے والی یہ آواز آج بھی صحراؤں کو، فضاؤں کو چیرتی ہوئی، تمام بلندیوں کو عبور کرتی ہوئی، بغیر کسی ذریعہ اور وسیلہ کے چاند پہ سنائی دے سکتی ہے، تو واقعی یہ وہ آواز ہے جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی عرش معلیٰ تک پہنچ سکتی ہے. دوستو، اس دور میں، آج کائنات، میں کہتا ہوں آج کے دور میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا اتنا آسان ہے. پہلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے، لو جی آپ تو کہتے ہیں ایک سبحان اللہ کہنے سے ایسا درخت لگ جاتا ہے جنت میں، عربی گھوڑا 10 سال تک بھاگتا رہے تو جناب اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. وہ کہاں ہوگا درخت؟ اتنی بڑی تو زمین نہیں ہے جتنی بڑی ایک آدمی کو جنت مل جائے گی. ایک آدمی کو اگر ایک زمین کے برابر جنت مل گئی تو دوسرے کہاں جائیں گے؟ دوسرے تو تلاش ہی کرتے رہیں گے. لیکن آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی یہ کائنات کتنی وسعت پذیر ہے. یہ پوری کی پوری زمین، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سارے مل کر ایک سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. پھر یہ سورج اپنے جیسے کروڑوں اربوں سورجوں کو لے کر اپنے سے بڑی کائنات کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ کائنات اپنے جیسے لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں، سورجوں، زمینوں، ستاروں، چاندوں کو لے کر اپنے سے بڑی کہکشاں اور اپنے سے بڑے سورج اور اپنے سے بڑی کائنات کے گرد گھوم رہی ہے. اب اگر آپ حساب لگانے بیٹھیں، اللہ ایک ایک آدمی کو ایک ایک ستارے، ایک ایک زمین، ایک ایک سیارے یا ایک ایک سورج کے برابر بھی جنت الاٹ کر دے، اس کی کائنات تب بھی ختم ہونے میں نہیں آتی. اب کوئی بات نہیں، آخر یہ اتنی بڑی کائنات ہے. اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور اس کائنات کے مقابلے میں ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، سائنسدان جس نتیجہ پر پہنچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بہت بڑے میز کے اوپر ایک کپڑا بچھا دیا جائے، اس سفید کپڑے کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیا جائے، ہماری حیثیت اس پورے کپڑے کے مقابلے میں اس کائنات میں اس نقطے سے بھی کم کی. کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر کائنات کے بنانے والے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. آپ تو معروف، وہ ایک ہمارا ہے، لکل حرکت محرک، کوئی حرکت بھی بغیر حرکت دینے والے کے نہیں ہوتی. ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے، ایک چیز اپنی جگہ سے چل کر وہاں تک جاتی ہے، ایک اینٹ یہاں پڑی ہوئی ہے ابھی آپ نے دیکھا وہ یہاں کی بجائے وہاں پڑی ہوئی تھی، تو آپ کہیں گے لازمی کسی نے اٹھا کر اس کو وہاں رکھا ہے، یہ بغیر حرکت دینے کے کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، یہ آسمان و زمین کا نظام گھوم رہا ہے اور اس اعتدال کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ مجال ہے کبھی سورج کے چڑھ جانے میں تاخیر ہو گئی ہو، غروب ہو جانے میں جلدی ہو گئی ہو، یا سورج چلتا چلتا رک گیا ہو، یا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، یا کارخانہ قدرت میں ذرا برابر کوئی کمی آ گئی ہو۔ ایک انسان اور انجینئر کا بنایا ہوا کارخانہ، اس کی بنائی ہوئی مشین تھوڑی سی چلنے کے بعد رک جاتی ہے، نتیجہ دینے سے کاتر رہتی ہے، صفائی کرنے کے لیے اسے روک کر اسے کھول کر ایک ایک جز کو دوبارہ فٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو اربوں سالوں سے چل رہا ہے اور لامحدود حساب و کتاب میں یہ کائنات وسعت پذیر ہے، اس کے باوجود اس اعتدال کے ساتھ چلے۔ پھر کوئی کہے اتنی بڑی کائنات چل بھی رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، آپ نے جس میدان میں قدم رکھا ہے، اس میدان میں آپ کو طرح طرح کے فتنوں سے، طرح طرح کے اسلام کے دشمنوں سے، ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں جو جس کی زبان میں آئے گا، ابھی تو طالب علم ہے، طالب علم کے دور میں آپ کوئی پوچھے ہاں بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، جان چھڑانے کا بہترین طریقہ بھائی ہم طالب علم ہیں استاد سے پوچھ لیں گے، لیکن اب آپ فارغ ہو کر باہر نکلیں گے تو پوچھا جائے گا ہاں جی آپ کہاں سے فارغ ہوئے، ہم جامع مدینۃ العلم سے فارغ التحصیل ہے، وفات کی سند ہمارے پاس ہے، اچھا یہ مسئلہ بتلائیے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو طالب علم ہوں استادوں سے پوچھ کر بتاؤں گا، اب تو آپ کو اس کی تشفی کرنا ہوگی، اس کی تسلی کرنا ہوگی، اور یہ کب ہوگی؟ جب آپ نے ان دینی اداروں میں رہتے ہوئے صحیح معنی میں اساتذہ کے سامنے ظالموں میں تلمز قطع کر کے دین کو سمجھ کر، شریعت کو، تفسیر کو، حدیث کو، اور علم نحو، علم صرف کو، علم کلام کو، تمام علوم کو سمجھ کر محنت کے ساتھ حاصل کیا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ بے فکر رہیں، پھر آپ بالکل اپنے لیے پریشان نہ ہو کہ ہم باہر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ درس نظامی اس انداز میں ہمارے اکابر نے ترتیب دیا ہے، اگر 8-9 سال بچہ محنت کے ساتھ درس نظامی کو حاصل کر لے، آسمانوں سے جبریل بھی آ کر مناظرہ کرے تو نہیں جی سکے گا، پھر کوئی فکر کی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے انہی دینی اداروں سے نکلنے والے علماء کرام سیاست میں جائیں، کسی میدان میں چلے جائیں، ڈاکٹری میں چلے جائیں، انجینئر میں چلے جائیں، اور جناب کسی سیاست میں چلے آئیں، کسی اور جگہ چلے آئیں، وہ نمایاں ہی نمایاں رہتے ہیں، وہ کسی سے پیچھے آگے ہی ہوتے ہیں۔ سیاست آپ کے پاس ہوتی ہے، پھر اقتدار آپ کے پاس ہوتا ہے، قوم کی نبضیں آپ کے ہاتھ کے اس اشارے کے مطابق چلتی ہیں، اور پھر آپ جس جگہ چلے جائیں، آپ اور دیکھیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، نہ علمی طور پر نہ عملی طور پر، لیکن یہ جو بڑے بڑے فن خان بنے پھرتے ہیں، اور بڑے بڑے سیاستدان، اور بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے برسٹر، بڑے بڑے اپنے حساب میں کیا سے کیا بنے پھرتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت خدا کی قسم علماء حقہ کے سامنے اور علماء کے سامنے طفل مکتب کی ہوتی ہے۔ جب ہم اور یہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، جس عنوان پر یہ گفتگو کریں، ہم گفتگو کریں، ہم ان سے ہر عنوان میں آگے ہوتے ہیں، اور جب دین کی بات ہوتی ہے وہ خاموش ہوتے ہیں۔ دین کی بات ہوتی ہے، غلط آیات، غلط ترجمے، سنی سنائی باتوں کو سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے، کہنے لگے جی حدیث ہی ہے، میں نے کہا تجھے کس کتاب میں لکھی حدیث ہے؟ نہیں یہ تو ہمیں پتا نہیں، بسم اللہ غلط پڑھیں گے، کلمہ غلط پڑھیں گے، بڑے وکیل ہوں گے، بڑے لائر ہوں گے، بڑے سیاستدان ہوں گے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا، اٹھے، اٹھ کر قرآن کی ایک آیت پڑھنے کی کوشش کی، غلط پڑھ دی۔ ہم نے کہا جناب قرآن تو غلط پڑھ رہے ہو، بس نسیم منسیا، آگے تقریر ہی نہیں کر سکتے، بول ہی نہیں سکتے۔ تو دوستو، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اب ہمارا حال یہ ہے، بہت سارے دوسرے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج تقریر ذرا یہی ہوگی، دوسری تقریر تو پھر انشاءاللہ دوسرے مقام پر ہوگی، کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، یہ بنا رہے ہیں 10 سال میں میٹرک، اور جناب ڈاکٹر بنانے کے لیے 16 سال، یہ جو آپ سولہ سولہ سال بچے کے ضائع کرتے ہیں، آپ دس سال کے لیے بچہ ہمیں دے، حافظ قرآن بھی بنائیں گے، عالم دین بھی بن جائے گا. جب عالم دین بنے گا صرف تین مہینے کے اندر اندر وہ میٹرک بھی پاس کر لے گا، پھر دو سال اس کو اور دے دیں وہ تخصص کر لے، دو سال تخصص کرنے کے بعد آئے گا تو چھ مہینے کے اندر اندر ایف اے بھی کر لے گا، چھ مہینے کے اندر اندر بی اے بھی کر لے گا. یہ جو چیزیں آپ دس دس سال، بیس بیس سال، پندرہ پندرہ سال میں حاصل کرتے ہیں، یہ چیزیں تو چھ چھ مہینے میں ہمارے علماء کرام مکمل کر لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، شیخی مادی کی بات نہیں ہے، میں نے دو مہینے میں میٹرک کیا، چار مہینے میں ایف اے کیا، اور بی اے کی میں نے تیاری کی تو بمشکل چھ مہینے لگے. اب آپ بتلائیں جو چیز ایک سال میں مل سکتی ہے اسے سولہ سال میں حاصل کرنا یہ پاگل پڑا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ چھ مہینے میں، اور آج بھی آپ کے قریب شیڈیوٹ ہے وہاں ایک سال میں میٹرک کرواتے ہیں. ایک سال میں، ایک سال تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے ایک سال. اب ایک چیز ایک روپے میں مل رہی ہے، آپ کہنے نہیں ہم تو دس روپے میں خریدیں گے. اب کہیں جی کہتے جی اس میں وٹامن زیادہ ہے. وہ ایک پیر تھا، اس کے دو مرید تھے، ایک مرید سست کال وہ بھی مانگنے کے لیے جاتا، ایک بیچارہ بڑا اچھا تھا سارا دن مانگ کر لاتا، وہ دس کلو آٹا لاتا یہ ایک پاؤ آٹا لاتا. تو آ کر شیخی پھر بھی مانگتا جناب میں نے بڑا کام کیا. لوگ کہتے تو ایک پاؤ آٹا مانگ کے لاتا ہے، یہ دس کلو آٹا لاتا ہے. کہتا میرے آٹے میں وٹامن زیادہ ہے، میرے آٹے میں وٹامن زیادہ ہے. کہتے ہماری تعلیم میں وٹامن زیادہ ہے. ہاں تمہاری تعلیم کی وجہ سے دین سے دوری، تمہاری تعلیم کی وجہ سے بے حیائی فحاشی اریانی کو فروغ، تمہاری اس تعلیم کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور کلچر سے دوری، تمہاری اس تعلیم کی وجہ سے انسان انسانیتی کو فراموش کر جائے، یہ وٹامن تمہیں ضرور نصیب ہو جاتا ہے. لیکن اس تعلیم سے جو تعلیم کا مقصد ہے، جو انسانیت کے اصول اور ضوابط ہیں، اس تعلیم سے جس تعلیم سے صحیح معنی میں انسان کی عقل اور خرد کی وہ تمام کی تمام اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، میں یہ بانگے بول کہتا ہوں کہ جو تعلیم ہمارے سکول اور کالج میں ہے اس سے صلاحیتیں برباد تو ہو سکتی ہیں، ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیا پڑھتے ہیں؟ حیران ہیں ہم، سکول میں جاتے ہیں سال میں چھ مہینے تو پڑھائی ہوتی ہے، چھ مہینے چھٹیاں. وہ جو چھ مہینے پڑھائی ہے اس میں غیر حاضریاں بھی ہو گئی، پھر روزانہ جناب چار گھنٹے پڑھائی، اس میں بھی ایک دو پیریڈ بریک چھٹی. اب اس کے باوجود سال کو جب امتحان ہوتا ہے تو پاس، امتحان ہوتا ہے تو پوری پوری کتاب جیب میں ڈال کے چل جاتے ہیں. اور جناب میز کے اوپر ایک طرف سے پسٹل رکھ دیا، ایک طرف کتاب رکھ دی، ضرورت ہے کسی نگران کی کہ آپ کو روک جائے؟ امتحان میں پاس. اور یہی امتحان میں پاس ہونے والے آگے پھر مجسٹریٹ بن گئے، آگے پھر جناب لیڈر بن گئے. یہی اکثر وزیر آپ کے ملک کے ایسے میٹرک فیل، مڈل فیل، وزیر بنے بیٹھے، درخواستیں نہیں پڑھنے آتی، لکھنے نہیں آتی درخواستیں، اس کے اوپر یہ ریکمینڈ کرنا نہیں ان کو آتا، اٹیسٹ نہیں کر سکتے، وزیر بنے بیٹھے. اور پھر بات کیا کریں گے؟ میرٹ، میرٹ کی بنیاد پر ہمارے دوستو. میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ تم مولویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، لیکن ٹھہر جاؤ، اب اللہ کے فضل سے آئندہ پانچ چھ سال میں تمہیں ایسے مولوی ملیں گے، تم انگلش میں بات کرو گے انگلش میں جواب دیں گے، تم عربی میں بات کرو گے عربی میں جواب دیں گے، قانون کی زبان میں کرو گے قانون کی زبان میں جواب دیں گے، تم سیاست کی بات کرو گے سیاست میں جواب دیں گے، تم کسی گوشہ کی بات کرو اقتصادیات میں آؤ معاشیات میں آؤ کسی عنوان پر بات کرو، مولوی تمہارے آگے راہ روکے کھڑا ہوگا انشاءاللہ. مولوی انشاءاللہ ان کے لیے وبال جان نہیں، مولوی ان کے لیے ان کے تمام سیاست کے جنازہ کے نکالنے کا سبب بننے والا ہے. میں آپ حضرات سے بھی طلباء کرام سے کہوں گا، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، آپ کے لیے میدان صاف ہے، کسی کو جرت نہیں کوئی آپ کے سامنے دم مارے. شرط یہ ہے آپ کی علمی پختگی میں کمزوری نہ ہو اور آپ کے کردار کے لباس پر کوئی دھبا نہ ہو، یہ ضروری ہے. بکنے اور جھکنے کی عادت نہ ہو، پیسہ دے کر پھسلنے والی طبیعت نہ ہو، للچاتی ہوئی نظریں نہ ہو، ہر چیز خوبصورت چیز کو دیکھ کر لٹو ہو جانے کا انداز نہ ہو. اب مجھے پوچھ رہے ہیں آپ کی بے نظیر سے ملاقات ہوئی. یعنی ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے بے نظیر نے مجھے کھینچ کر سینے سے لگا لیا ہوگا اور میں ملاقات کیا کرنے گیا, شاید نکاح ہی کرنے گیا ہوں گا. بے نظیر جیسی ہزاروں عورتیں آئے, ہزاروں آئے, ہزاروں چلی جائے, ہماری جانے بلا, ہم کیا جانے وہ کیا چیز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو حلفاً اس مقدس سٹیج کی لاج رکھتے ہوئے چند باتیں بتلا دیتا ہوں کہ ہماری ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں. یہ بھی اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے نزدیک علماء کی حیثیت کیا ہے یا آپ کی کیا ہے. بے نظیر اپوزیشن کا دور تھا, میرے ساتھ چوتھی کرسی پر بیٹھتی تھی. ان کی تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے لب ہل جائیں, ان کی جرت نہیں ہوتی تھی یہ وقت کے حکمرانوں کی طرف دیکھ جائیں, ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ظلم سہ کے بھی آ کر جائیں. اس دور میں بھی ہم لوگ تھے جو وقت کے فرعونوں کو للکارا کرتے تھے, اس دور میں بھی ہم لوگ تھے کہ کھڑے ہو کر وقت کے حکمرانوں کے سامنے ان کے سامنے حق بات کہا کرتے تھے. اور میرے ہی وہ بیان اسمبلی کے ہوتے تھے جو بے نظیر اپنی تقریروں میں کہا کرتی تھی کہ دیکھو مولوی اعظم طارق نے اسمبلی میں یہ کہا. جو اسمبلی میں میں ظلم کی داستان بیان کیا کرتا تھا, بے نظیر حوالے کے طور پر اسے پیش کیا کرتی تھی. یہ کوئی بات نہیں, اس وقت سے جانتی, اس وقت سے اسے پتا ہے کہ یہ کون ہے. اب وہ جھنگ کا سوئی گیس کا مسئلہ تھا, کام روک دیا گیا, 13 کروڑ روپے سے ہم نے منظور کروایا. ابھی مجھے کسی نے پرچی دی, کہنے لگا جی ہم نے سنا ہے کہ سوئی گیس کو فیصل سارے حیات لایا ہے. اور فیصل سارے حیات تو اب وزیر بنا ہے, سوئی گیس تو پچھلے سال سے آ رہا ہے پچھلی حکومت سے. اس وقت تو فیصل سارے حیات کو اپنی فکر تھی کہ میرا کیا بنے گا, وہ بیچارہ کہاں سے لا سکتا ہے. یہ کام کچھ رکا ہوا تھا, کچھ اور مسئلے تھے. خود ہم جو یہ اسلحہ لے کر ساتھ چلتے ہیں اس کی کئی پرابلمیں تھیں. حضرت فاروقی صاحب کے لیے کچھ سیکورٹی کے مسائل تھے, تو میں نے ایسے اس کو ایک رکا بھیج دیا کہ کچھ ہمارے مسئلے ہیں, اس کی طرف آپ کو میں نے بتانا ہے کہ سوئی گیس کا کام رک رہا ہے. تو اس نے فوراً ایک ایم ایل اے کو بھیجا کہ مولانا کو کہو کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. وہ آیا, اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, اس نے کہا وہ بلا رہی ہے. تو میں نے کہا کہاں, کہنے لگے. تو اس نے میری طرف دیکھا, کہنے لگی یہ میری صاحبہ کی کرسی پر آ جائے. اب وہ یہ جو یہ اسمبلی ہے اس میں دو دو کرسیاں جڑی ہوئی ہیں, ایک کرسی خالی کرا دی. کہنے لگی میں یہاں بیٹھی ہوں, آپ یہاں آ جائیں. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ والی کرسی پر نہیں بیٹھتا, میں نہیں بیٹھتا, کوئی اور ہوگا جو بیٹھ جائے. میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو الگ بات کرو, الگ بات کرو, آپ الگ اپنی جگہ پر بیٹھے, میں الگ اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوں, پھر آپ سے بات ہوگی. تو وہ حیران تھی, کہنے لگے کمال آپ میں نہیں ملنا چاہتے. میں نے کہا میں اس طرح نہیں ملنا چاہتا کہ کل میرے سارے کے سارے لوگ یہ کہیں کہ آپ تو علماء کے وارث ہیں اور آپ اس طرح ساتھ بیٹھ گئے جیسے بہن کے ساتھ بھائی بیٹھا ہوتا ہے یا جیسے بیوی کے ساتھ خاوند بیٹھا ہوتا ہے, اس لیے ہم سے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا. چنانچہ بعد میں ملاقات ہوئی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ ملاقات میں شروع میں جو بات اس نے کی, مجھے وہ پی ایس نے کہا جی صرف 10 منٹ کی ملاقات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کیا, ہم نے تو اپنی بات پیش کرنی ہے ختم. لیکن اس نے ابتدان کہا, اس نے کہا آپ باقی باتیں چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ اور آپ کی جماعت اتنی کم عمری میں اتنے اعلیٰ سٹیج پر کیسے آ گئے, آپ اتنے اعلیٰ سٹیج پر اتنی کم عمری میں کیسے آئے. میں نے کہا جی یہ سب صحابہ کے نام کی برکت ہے, سب صحابہ کے نام کی برکت. اس نے کہا وہ کیسے. میں نے کہا ہمارے ملک میں لابیاں موجود ہیں, بلکہ اب تو پوری دنیا میں بہت ساری لابیاں سرگرم عمل ہیں جو امت کا اعتماد صحابہ سے اٹھانے کے لیے, مسلمانوں کا تعلق صحابہ سے توڑنے کے لیے, اور صحابہ کرام کی متفقہ مسلمہ شخصیات کو متنازع ثابت کرنے کے لیے کوششیں ہیں. اور وہ یہاں تک آگے بڑھ جاتی ہیں کہ وہ علل اعلان صحابہ کرام کو گالی گلوچ شروع کر دیتی ہیں. جب آپ اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کرتی, آپ کی پارٹی کا کوئی ورکر آپ کی توہین برداشت نہیں کرتا, ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی توہین برداشت نہیں کرتے. اس لیے ہم صحابہ کے ناموس کی پاسبانی کے لیے میدان میں آئے ہیں اور ہمارا نام ہے سپاہ صحابہ, صحابہ کے نوکر, صحابہ کے خادم. میں نے تو بات کو تھوڑا سا لپیٹا, لیکن اس کی کم بختی کہنے یا خوش بختی کہنے, اس نے کہا نہیں وہ کون ہے لابیاں, وہ لابیاں کون ہیں. میں نے کہا پھر اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں بتا دوں. کہنے لگے ہاں ہاں بتائیں. شیعہ ہے اور ابھی ابھی آپ ایران سے آئی ہیں خمینی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا کر. آپ کو پتہ ہے کہ اس خمینی نے 23 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے حضرت ابو بکر قرآن کے مخالف تھے, حضرت عمر کافر اور زندیق تھے. جب میں نے یہ کہا, میں نے کہا کہ جب خمینی نے یہ لکھا اس کے بعد سے ایک ایک جگہ سٹیج ایک ایک موقع پر خمینی کو کافر کہنا, بےمان کہنا اور اس کی حقیقت دنیا کے سامنے کھول دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فرض منصبی ہے, یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. چنانچہ اسی وجہ سے ہماری ہر تقریر خمینی کے خلاف ہوتی ہے اور خمینی کے چیلے چانٹے شیعہ جو 1300 سال سے اصحاب رسول کی دشمنی اندرون خانہ کر رہے تھے اور تکیے کی چادر اوڑھ کر کر رہے تھے, انہوں نے شہ پائی اور انہوں نے علل اعلان پاکستان میں اور دنیا میں صحابہ کی توہین کرنا شروع کر دی. 200 کتابیں 10 سال کے عرصے میں لکھی گئی جن کا ایک ایک ورق توہین صحابہ سے بھرا ہوا ہے. لہذا ہم اس کفر کے خلاف, اصحاب رسول کے ان دشمنوں کے خلاف میدان میں آئے ہوئے ہیں. جو بھی شیعہ ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے قائد محترم مولانا حق نواز فرمایا کرتے تھے بے نظیر ایک شیعہ کافر عورت ہے اس کا تختہ الٹنا عین ایمان ہے. یہ کسے کہہ رہا ہوں, کسے کہہ رہا ہوں؟ میں تو اس کے بالوں میں کنگھی تو نہیں کرنے گیا تھا, اسے کہہ رہا ہوں جو بات شہید قائد نے بہاولپور اور اکاڑا کی فضاؤں میں کہی تھی میں نے وہی بات اس کے سامنے کہہ دی. کیا آپ کو میرے قائد کہا کرتے تھے؟ فوراً کہنے لگی نہیں 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 میں تو شیعہ نہیں, میں شیعہ نہیں. میں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو آپ حیران ہوگی, کہنے لگی میں حنفی سنی ہوں, میرے ابو بھی حنفی سنی تھے, میرے ابو بھی حنفی سنی تھے, میں بھی حنفی سنی ہوں. میں نے کہا جی آپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کہنے لگی میرا نکاح اس مولوی نے پڑھایا جو ہمارا خاندانی مولوی ہے, وہ بھی حنفی سنی ہے. میں نے کہا اچھا بلاول اس پہ جھنڈا کیوں ہے, پنجا کیوں ہے؟ کہنے لگی آصف شیعہ ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا, شیعہ کافر ہے سنی مسلمان ہے, دونوں کا نکاح نہیں ہوتا. کہنے لگی یہ بات آپ چھوڑیں, یہ امریکہ کی لابی ہے. میں نے کہا کوئی امریکہ کی لابی نہیں. اور آصف کو میں نے ایک دن کام آیا, کہنا آزم بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا چھوڑو میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا آپ سے. کہنا کیوں؟ میں نے کہا آپ تو شیعہ ہیں. تو کہنا کہ وہ کیا ہوتا؟ میں نے کہا وہ تو کافر ہوتا ہے. کہنا نہیں نہیں خدا کی قسم میں شیعہ نہیں ہوں, میں شیعہ نہیں, میں تو آپ کی طرح سنی ہوں. اب ایک پرچی آئی ہے کہ جی آپ نے فیصل سارے حیات سے ملاقات کی ہے, ملاقات ثابت کر دیجیے. میں نے منتخب ہونے کے جب سے پیدا ہوا ہوں کبھی اس کو میں نے راج آتے بلایا بھی ہو, حالانکہ کئی جگہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایس پی کے پاس ڈی سی کے پاس اسمبلی میں, کیا ضرورت ہے مجھے اس کی؟ وہ آپ کا ضرورت مند ہو سکتا ہے, آپ کسی کا ضرورت مند نہیں, اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں. تو مجھے کہنے لگی اچھا آپ آصف سے بات کر لینا, آپ اس کو سمجھا دیں, وہ پنجا بھی اتار دے گا اور وہ جھنڈا بھی اتار دے گا. میں نے کہا خیر وہ تو بات چھوڑیں. پھر کہنے لگی اصل میں چاہتی ہوں کہ اسلام کی خدمت کروں, یہ آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں, یہ اتحاد ہو جائے, اتفاق ہو جائے. میں نے کہا جی اتحاد اتفاق تو ہو نہیں سکتا, کفر اور اسلام میں بھی کوئی اتفاق ہوا ہے؟ ہاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں, لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں. ہاں کہنے لگی اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ ناموس صحابہ بن, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون سازی کرائیں کہ کوئی شخص اصحاب رسول کی گستاخی نہ. ہاں اس نے کہا جب میں نے کہا کہ خمینی نے یہ لکھا ہے حضرت عمر کے بارے میں, تو کہنے لگی وہ تو بہت بڑے لوگ تھے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا بالکل لکھا ہے. کہنے لگی یہ امریکہ کی لابی ہوگی. میں نے کہا آپ ایسا کریں ابھی آپ اپنے پی ایس کو کہیں ابھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایران کا سفارتخانہ دور نہیں, خمینی کی کتابیں منگوا لیں, میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتابیں ایران چھاپ رہا ہے یا نہیں چھاپ رہا, یہ تو اس کی عام کتابیں. تو کہنے لگی میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی, میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگی جب سے وہ برسر اقتدار آیا ہے مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی. اس نے اپنے نظریے سے کہا باہر. تو کہنے لگی میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ آج ہی استعفیٰ دے دیں.
آپ آج یہ استعفی دے دیں. سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسلام میں نسوانی قیادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر اسلام میں کسی عورت کی گنجائش ہوتی تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کے بعد خلیفہ ہوتی یا حضور کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ خلیفہ ہوتی. آپ تو جگہ جگہ کہتی ہیں میں خدیجہ فاطمہ حفصہ اور عائشہ کی نوکر ہوں, ملازمہ ہوں, خادم ہوں, اور میں ان کے دروازے در اقدس کی جو ہے وہ میں ملازمہ ہوں, میں انہیں کی سنت پورا کرتی ہوں. اگر آپ ان کی سنت پورا کرنا چاہتی ہیں تو گھر میں بیٹھیں, بازاروں میں مت آئیں. وہ بازاروں میں نہیں آئیں. اس کے بعد انہوں نے کہا وہ پریشان ہو گئی. میں نے کہا تجھ سے بھی کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی ہوگی, تو آپ سے بھی کہتا ہوں بھائی, چل جاتا ہوگا جادو جس پہ چلتا ہوگا, چڑھتا ہوگا رنگ جس پہ چڑھتا ہوگا, ہوتا ہوگا کسی کی زلف کا اسیر جو ہوتا ہوگا جن پہ جادو حق نواز کا چلا ہے ان پہ اور کوئی نہیں چل سکتا. جن پہ رنگ, جن پہ رنگ اصحاب رسول کی محبت اور حق نواز کی دی ہوئی اس لین اور عقیدت کا چڑھا ہوا ہے, وہ ہتھ کڑی پہن لیتے ہیں, بیڑی سجا رہتے ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں, موقف سے کبھی نہیں ہٹا کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ملاقات سے سارا کام ختم ہو جائے گا, یہ بات نہیں. اس کے بعد میں نے کہا جی یہ دوستو اس وقت جو اصل بات ہے جس میں مجھے آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ حضرات کے تعاون کا خاص دار ہوں, وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی حضرت مفتی صاحب سے بحث کیا, یہ موقع قومی اسمبلی میں آپ غنیمت سمجھیں. ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا جب یہ لادین قوتیں آپس میں ٹکرائیں, حکومت وقت کمزور ہو, اس وقت آپ لوگوں کا کام ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں. اب یہ وقت ہے, بظاہر آپ کچھ کہیں کہ صدر ان کا بن گیا, کچھ بن گیا, بے نظیر کی حکومت چند اقلیتی ممبران اور چند آزاد ارکان کی بیساکھیوں پر قائم ہے. قومی اسمبلی میں وہ عملی طور پر کئی مرتبہ ناکام ہو چکی ہے. جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. جو بل وہ لاتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں وہ بل پاس نہیں ہوتا, اور جو بل ہم پیش کرتے ہیں وہ پاس ہوتا ہے, اور وہ مخالفت بھی کرے تب بھی پاس ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں اس وقت ایک تو بل ہم نے ابھی پیش کر دیا قرارداد کہ خلفائے راشدین کے ایام پر سرکاری تعطیل کی جائے. ہمارے کچھ علماء کرام کو میں عرض کرتا ہوں ابھی آگے چل کر, اس بل پر 50 ارکان اسمبلی نے, نواب زادہ نصر اللہ نے, عباس شریف نے, افتخار گیلانی نے, محمود خان اچکزئی نے, اور اسی طرح اعجاز الحق نے, اور جے یو آئی جماعت اسلامی, سب نے دستخط کیے ہیں. وہ میری طرح اس بل کے محرک ہیں. کس بل کے؟ کہ خلفائے راشدین کے ایام پر سرکاری تعطیل. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی تعطیلات تو پہلے ہی بہت ہیں, تعطیلات تو 25-26 تعطیلات ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے ساری ختم کر دو, ساری ختم کر دو, ضرورت ہی نہیں ہے. یا ساری تعطیلات ختم کر دو, ہر روز کام کرو, ہر روز دفتر کھولو, لیکن اگر شگاکوں میں مرنے والے عیسائی مزدوروں کے یوم پر چھٹی کی جائے گی, اگر بھٹو کے ڈے منائے جائیں گے, اگر لیاقت علی خان کے یوم پر چھٹی کی جائے گی, قائد اعظم کے یوم پر چھٹی کی جائے گی, صدیق فاروق عثمان علی کے یوم پہ بھی چھٹی کی جائے گی. کام کرانے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں, ایسے نہیں تو ایسے. میں نے کہا اسی پر بس نہیں, ہمارے تو عشرہ مبشرہ بھی ہیں, وہ بھی آنے ہیں. پھر حضرت حمزہ سید الشہداء اصلی وہ بھی ہیں, انہوں نے بھی آنا ہے, اور پھر اور بھی آئیں گے. ہم تو کوئی مطالبہ کریں 4 یہ, 10 وہ, 25-30 اور, یا سارا سال چھٹی یا بالکل ختم. یہ بھی کام کرنے کا ایک انداز ہے. ابھی جو ہم پچھلے سال جو میں نے ناموس صحابہ بل پیش کیا تھا وہ تھا ترمیمی بل, اب ہم ایک تفصیلی بل لا رہے ہیں. اس میں علماء کرام سے ہم استفتا, میں نے آج بھی یہاں فوٹو سے دی ہے, وہ جلد سے جلد آ جائے اس کی روشنی میں, بریلوی دیوبندی آل سب کے فتوے. اصل جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم بل ناموس صحابہ انشاءاللہ العزیز پاس ہوگا, ایک بل ہم لا رہے ہیں سودی نظام کے خاتمے کا بل, ایک بل کے انگریز نے جن جن کو غداری کے عوض زمینیں الاٹ کی تھیں ساری واپس لی جائیں, ان غداروں سے ساری زمینیں واپس لی جائیں اور ایک بل ہر آدمی کو مکان کے لیے زمین دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لہذا ہر بے گھر آدمی کو گھر کی زمین دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، شہر کہو تو شہر میں دی جائے، دیہات کہو تو دیہات میں دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے مسائل ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہے جزیات، یہ جزیات ہے، ایک بات دو بات۔ آپ حضرات سے، آپ کی وساطت سے، علماء کرام سے، جس طرح شریعت بل تھا، بڑی ایک مجتمع چیز، بڑی ایک پوری انقلابی اور پورے نظام کو تبدیل کرنے والی چیز، اسی طرح کی ایک کوئی چیز اور لائیں اور انشاءاللہ ہم اسے اسمبلی میں لاتے ہیں، اس میں صحابہ کرام کا مسئلہ، اس میں عظمت رسالت، اور اس میں یہ اپنے سودی نظام کا خاتمہ، یہ سارے نظام جزیات کو ہم لا رہے ہیں تاکہ ایسا ایسا ایک چیز پر لوگ قائل ہو گئے، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، پھر اتنا لوگوں کا ذہن بن جائے کہ کوئی بڑی چیز لائے تو وہ بھی پاس کرا لی جائے۔ آپ تیار کریں، انشاءاللہ العزیز اس کو اسمبلی میں لائیں گے اور پھر حکومت کے گلے میں وہ اس انداز میں کانٹا بن کے اٹکے گی، حکومت مخالفت کرے گی تو حکومت جائے گی، مخالفت کرے گی تو حکومت جائے گی، مخالفت نہیں کرے گی شریعت کو بالا دستی نصیب ہوگی۔ جس دن قرآن و سنت کو بالا دستی نصیب ہوئی، عورت کی حکمرانی اسی دن ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ کام کرنے کا وقت ہے، آپ حضرات ہر چیز سے فارغ ہو کر توجہ دیں اس بات پر۔ جو طلباء ہیں وہ صرف اپنی دینی معلومات، اپنے اسباق، اپنے مدرسے کے معمولات پر پورا وقت دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ سے مشورہ کر کے کوئی ایسی چیز دیں آپ جس انداز میں بھی دیں۔ بنجر زمینوں کو آزاد کرنے والے، آباد کرنے والے لوگ اس کے مالک کب بن جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہر آدمی کے گھر میں پانی کا کنیکشن پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ہر آدمی کو روزگار فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، جس کو روزگار نہیں ملا اس کو وظیفہ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ آپ دیں، ہم اسمبلی میں لائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے معاشی حالات ہوں، ہمارے اقتصادی حالات ہوں، ہمارے بے روزگاری کے مسائل ہوں، ہماری مہنگائی کا مسئلہ ہو، ہمارے روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ ہو، ہمارے دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو۔ مولوی ہماری وکالت کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔
تاکہ دنیا
لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ جتنے لوگ جاتے ہیں یہ سوائے وہاں جا کر پیسے بنانے کے، سوائے وہاں جا کر گرانٹیں حاصل کرنے کے، سوائے وہاں جا کر پرمٹ اور پلاٹ کی سیاست کے اور کچھ نہیں کرتے، نہ انہیں بولنا آتا ہے نہ کام کرنا آتا ہے۔ آپ اس طرح سے کام بڑھائیں، انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ہم قوم سے کہیں گے بتلاؤ آپ کے مکان کے لیے، آپ کے لباس کے لیے، آپ کی بے روزگاری کے لیے، آپ کی معیشت کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے، اسلام کی بالا دستی کے لیے، مہنگائی کو روکنے کے لیے، زراعتی مسئلہ ہو، ٹائر کا مسئلہ ہو، صنعتی مسئلہ ہو، کوئی کسی کا مسئلہ ہو، ان سب مسئلوں کے لیے آواز کس نے اٹھائی، کام کس نے کیا؟ اگر یہ سارا کام مولوی کر سکتا ہے تو تیرے ووٹ کا حقدار بھی مولوی ہے، حکومت کرنے کا حقدار بھی مولوی ہے۔ آخری وقت میں دو منٹوں میں آپ کو یہ بات بتلاتا جاؤں، آج کہا جا رہا ہے کہ بینظیر کو مولوی لائے، یہ کہا جا رہا ہے، مولویوں کو تانا مت دو، ہم وہ سارے راز فاش کر دیں گے۔ بتلاؤ کہ الیکشن سے پہلے تمہاری ہماری تین تین چار چار ملاقاتیں ہوئیں، ہم نے کہا اتحاد کی شکل میں الیکشن لڑیں، تم نے بھی کہا، لیکن پھر وعدے پہ وعدہ خلافی کرتے چلے گئے، ہر وعدے پہ کب تم لوگ نہیں آئے، اور پھر تمہیں کسی نے نامعلوم کیا سبق پڑھایا، تم اکیلے پرواز کر کے دو تہائی لے جاؤ گے، تم نے وعدہ خلافیاں کی، جھوٹ بولے، ہمارے ساتھ تحریری معاہدے کیے اور تم لوگ انکاری ہو گئے۔ جب الیکشن ہو گئے، بے نظیر کبھی برسر اقتدار نہ آتی، جو ہمارے تمہارے معاہدے ہوئے جتوئی کے گھر میں بیٹھ کر ہوئے، ہم نے کہا سپیکر ڈپٹی سپیکر تمہارا جتوائیں گے، وزیر اعظم ہمارا ہوگا، تم نے کہا، ہمیں فلاں جنرل نے کہا ہے ایسا کام مت کرنا، تم جرنیلوں کی سرخ آنکھ دیکھ کر، تم امریکہ کی میری آنکھ دیکھ کر گھروں میں دمک کے رہ گئے، بے نظیر کی راہیں تم نے ہموار کی ہیں، ہم نے نہیں کی۔ ورنہ آج کبھی الیکشن کے باوجود بھی جو رزلٹ آیا تھا، بے نظیر کبھی بھی تخت پر نہیں آ سکتی۔ آپس میں معاہدے ہوئے، فلاں کے اتنے ووٹ، فلاں کے اتنے ووٹ، 20 ووٹ ہم نے دے کر دیے، 70 ووٹ ان کے تھے، 2 ووٹ ولی خان کے تھے، تین ووٹ اسلامک فرنٹ کے تھے تو ووٹ 5-7 چاہیے تھے. نواز شریف نے کہا 8 ووٹ تو میری پاکٹ میں ہیں. جب الیکشن ہوا تو اپنے 4 ووٹ اسمبلی سے باہر رکھے, پاکٹ میں سے ایک بھی ووٹ نہ نکلا. اپنے 4 ووٹ اسمبلی سے باہر رکھے, جیب کا ایک ووٹ بھی باہر نہ نکلا. اب یہ الیکشن کیسے جیتے؟ ہم نے پھر بھی 20-20 ووٹ دیے. جب صدارت کا الیکشن آیا, بڑا مقابلہ مضبوط ہے, بڑا مقابلہ مضبوط ہے. صبح کو الیکشن ہونے ہیں, رات کو 10 بجے ہمارے پاس فلیٹ پر وسیم سجاد, نواز شریف, دیگر لیڈر آئے. کہنے لگے ہم آپ کے پاس آئے ہیں, صبح کو ووٹ نواب زادہ نصر اللہ کو دینا ہے. ہمارے صدارت کا امیدوار کون ہے؟ وسیم سجاد. کہہ رہا ہے کہ ووٹ نواب زادہ کو دو. ہم نے کہا ہم تمہارے کو باندھے ہوئے غلام ہیں کہ صبح کو وسیم سجاد کو دیں, شام کو نواب زادہ نصر اللہ کو دیں. ہم سے پوچھ کر اس کا امیدوار بنایا. ابھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے, 11 بجے موبائل فون کیا, کہنے لگے نواب زادہ نے امیدوار بننے سے انکار کر دیا ہے, ووٹ ہمیں دو. میں نے کہا جائیے, ہمارے ووٹ کی ابھی آپ انتظار کریں یا نہ کریں, لیکن میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, اب آپ کو آپ کے اپنے ووٹ نہیں ملیں گے. آپ کو اپنے ووٹ نہیں ملیں گے. کہنے لگے وہ کیسے ہو سکتا ہے, 138 ووٹ, 60 ووٹ سینٹ کے, 78 ووٹ قومی اسمبلی کے تو ہمارے پکے ہیں. صبح کو نکلے 106. 138 پکے تھے, نکلے کتنے؟ ان سے پوچھتا ہوں تمہارے 32 ووٹ کہاں گئے, تمہارے اپنے کہاں گئے؟ نام لے کر بتا سکتے ہیں کہ تمہارے سابقہ وفاقی وزیر راتوں رات مل گئے تھے صرف اس بہانے کہ ہم سے انتقامی کاروائی نہ کی جائے, ہمیں پوری گرانٹ دے دی جائے, ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. راتوں رات فاروق لغاری کو ووٹ تمہاری مسلم لیگ نے دیے, تانے ہمیں دیتے ہو, ہمیں تانے دیتے ہو. اور تم نے اس بیچارے شریف آدمی کو چوک پر لا کر بے آسرا کھڑا کر دیا, وسیم سجاد بیچارے کو, خود گھر میں دب کے بیٹھے رہے. اب تمہارا میریٹ ہوٹل والا پیسہ کہاں تھا؟ اب تمہارے ثواب کے وہ جو نظارے تھے, جو تم ایک ایک ایم این اے پر 1-1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایم این اے خرید لیا کرتے تھے, اور بکنے والے ایم این اے تمہارے منہ تکتے رہے, تم انہیں خریدنے کے لیے بھی نہ آئے. ہمیں تانے کیا کیا دیتے ہو کہ ہم بے نظیر کو لے آئے ہیں؟ پنجاب میں دیکھ لیجیے, ان کے 105 ووٹ, کل 105 ووٹ ان کے, ایم پی ان کے زیادہ, ان کے بمشکل کتنے 92-94 بنتے تھے. بٹو کے ساتھ کوئی ایسی گوند چپکی تھی کہ سارے اس کے ساتھ چپک گئے. تمہارے ساتھ کوئی نفرت کا ایسا زہر لگا تھا کہ تم 105 ہی رہے, 6 بھی نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ تمہارے پاس, فاؤنڈری تمہارے پاس, ملنے تمہارے پاس, ساری حکومت لوٹی ہوئی تمہارے پاس. پھر تم نے وہ کھیل کیوں نہیں کھیلا جو پہلے کھیلا جاتا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ تم بزدل ہو گئے تھے, تم ڈر گئے تھے. تمہیں وعدہ کیا کہ اب چھوڑ دو, آئندہ 3 سال کے بعد تمہارا نمبر لگ جائے گا. تم امریکہ کی آنکھوں کو دیکھ کر, فوج کی آنکھوں کو دیکھ کر دبک کر گھر میں بیٹھ گئے, بزدل ہو کر غیروں کو حکومت میں لے آئے. اب تانے دینداروں کو دیتے ہو؟ جھوٹ مت بولو. اگر تم میں آج بھی غیرت ہے, تم کھڑے ہو, تم پسینہ بہانا ہو, خون بہائیں گے, تم کھڑے تو ہو, لیکن یہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. اور یہ بھی کہوں, اب ہم بھی پاگل نہیں ہیں کہ انہی کی امامت کے پیچھے اقتدا کر لیں. 30 مہینے ہم نے ان کے بھی دیکھ لیے ہیں. بے نظیر نے تو جانا ہی جانا ہے, لیکن اس کے خلاف اٹھنے والی قیادت دینی ہوگی تو ساتھ دیں گے, سارے ہوگی تو ساتھ دیں گے, جرت مند ہوگی تو ساتھ دیں گے, بے داغ ہوگی تو ساتھ دیں گے. اور واخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.